पता चला है कि ये सब दहशतगर्द हैं। तुमने 11 सितंबर के वाकये के बाद अलकायदा से जंग के लिए करारदाद पास की, मुल्कों पर हमले किए, इराक और अफगानिस्तान में लाखों शहरियों को कत्ल कर डाला और आज भी ये दोनों ममालिक दहशतगर्दी की मार झेल रहे हैं। ये मोहतरम खातून इससे भी आगे गईं और गजा पट्टी में इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों की हिमायत में आवाज़ उठाई, हालांकि ये काम किसी भी अरब रहनुमा ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुमने इस भयानक अलमिये पर आंख मूंद ली जिसका इर्तिकाब इसराइल ने किया और बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी उसका निशाना बने। तुमने सारी तवज्जो उन मिसाइलों पर मरकूज कर दी जो इसराइल पर गिरे, जिनसे इसराइल को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। आज हम यहाँ दौलतुल इस्लामिया तंजीम को मुजरिम करार देने और उसके खिलाफ जंग के लिए एक बैनुल अक़वामी करारदाद पास करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस तंजीम को उन हुकूमतों की मदद हासिल है जिनसे तुम उतनी अच्छी तरह वाकफियत रखते हो जितनी किसी और को नहीं है। ये वही अरब हुकूमतें हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन बड़े ममालिक की हलीफ हैं।
इस तकरीर का तर्जुमा रोक दिया गया ताकि उनकी बात सारी दुनिया तक न पहुँचे। जो टीवी चैनल इजलास की कार्रवाई को बराह रास्त नशर कर रहे थे, उन्होंने टेलीकास्ट ये कहकर रोक दी कि कोई तकनीकी खराबी हो गई है, जबकि सिक्योरिटी काउंसिल की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। अरब रहनुमा जो अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में तकरीर के लिए गए, उन्होंने सिर्फ अमरीका के हक में मुनाफिकाना बातें की। इनमें सिर्फ कुछ ही लोगों ने बड़े माजरत खाहाना अंदाज में इसराइली दहशतगर्दी की जानिब बड़े शर्मीले अंदाज में इशारा किया। अमरीका अर्जेंटीना की सदर की सरजनिश नहीं कर सकता कि उन्होंने गजा पट्टी के शहीदों, जख्मियों और यतीमों की हिमायत क्यों की, क्योंकि वो मुंतखब सदर हैं और ऐसे मुल्क की सरबराह हैं जो अपने इख्तदार आला की हिफाजत पर तवज्जो देता है और सबसे बढ़कर ये कि उसे इंसानी हुकूक, इंसाफ के तकाजों और इंसानी वक़ार की फिक्र है और वहाँ की सकाफत में अमरीका से खौफ की कोई जगह नहीं है। हम शुक्रिया अदा करेंगे मोहतरमा क्रिस्टीना का उनकी शुजात पर, उनकी उस निस्वानियत पर जो उन लोगों की मर्दानगी पर भारी पड़ी जो मर्द होने के बड़े दावे करते हैं। शुक्रिया कि उन्होंने हक बात कही और न अमरीका से डरी, न उसके तैयारों, मिसाइलों और बहरी बेड़ों से हरासा हुई। मुबारक हो अरब रहनुमाओं को मैडम लिवनी के हाथों को चूमना। अगर कौमों ने उनका मुहासबा न किया तो तारीख हरगिज उन पर रहम नहीं करेगी। दाइश मुखालिफ इत्तेहाद में ईरान की अदम शमूलियत क्यों? इस्लाम टाइम्स पाकिस्तान।
अमरीका ने हाल ही में तकफीरी दहशतगर्द गुरोह दाइश के खात्मे के लिए एक बैनुल अक्वामी इत्तेहाद तश्कील दिया है जिसमें ईरान ने शमूलियत इख्तियार नहीं की। बेशक ईरान की गैर मौजूदगी इस इत्तेहाद की जानिब से अंजाम पाने वाले इकदामात के बेनतीजा होने का बाइस बनेगी। तकफीरी दहशतगर्द गुरोह दाइश के गैर इंसानी और मुजरमाना इकदामात के नतीजे में मशरक़ वुस्ता के खित्ते में शदीद बुहरानी कैफियत पैदा हो जाने के लंबे अरसे बाद मगरबी ममालिक, खासतौर पर अमरीका ने इस बुहरान को एक बैनुल अक़वामी इत्तेहाद के जरिए हल करने का फैसला किया है। इस ज़मन में इंतहाई अहम नुक्ता यह है कि मगरबी ताकतों ने दुनिया में अमन कायम करने से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा की असली जिम्मेदारियों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। अगरचे मगरबी ममालिक की जानिब से अक़वामे मुत्तहिदा से बेतवज्जोही कोई नई बात नहीं, लेकिन उनके इस रवैये से जाहिर होता है कि उन्हें आलमी सतह पर अमन कायम करने में अक़वामे मुत्तहिदा के किरदार पर कोई एतमाद नहीं है।
दूसरी तरफ दाइश के खिलाफ तश्कील पाने वाले इस बैनुल अक़वामी इत्तेहाद में ईरान की गैर मौजूदगी से जाहिर होता है कि इस इत्तेहाद का हकीकी मकसद दहशतगर्दी और दहशतगर्द अनासिर का खात्मा नहीं, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बहाने बाज दरपर्दा अहदाफ के हुसूल के लिए कोशां हैं। ऐसा महसूस होता है कि अगर वो ईरान को इस इत्तेहाद में शामिल होने की दावत देते तो उन्हें इसके संगीन नतायज भुगतना पड़ते। मिसाल के तौर पर चंद ऐसे नतायज की जानिब इशारा करते हैं। एक, इस इत्तेहाद में ईरान की शमूलियत का मतलब ईरान को खित्ते में एक बासर मुल्क और एक ताकत के तौर पर तस्लीम कर लेना था। दो, अमरीकी हुकाम कई साल से ये रट लगाते आ रहे हैं कि ईरान दहशतगर्दी का हामी मुल्क है। अगर ईरान हालिया दाइश मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल हो जाता तो उन्हें आलमी राय आमा में उठने वाले इस सवाल का जवाब देना पड़ता कि बिलाखिर ईरान दहशतगर्दी का हामी है या मुखालिफ। 3 ریپبلکن پارٹی سے وابستہ امریکی کانگریس کے اراکین مشرق وسطی خاص طور پر ایران سے متعلق امریکی صدر اوباما کی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ یوں اگر ایران اس اتحاد میں شامل ہوتا تو امریکی کانگریس کی طرف سے امریکی حکام کو شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑ جاتا۔
دوسری طرف امریکہ کی سربراہی میں تشکیل پانے والے اس داعش مخالف اتحاد میں شمولیت پر ایران کو بھی بہت سے تحفظات کا سامنا تھا۔ مثال کے طور پر چند اہم نکات کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایران کی جانب سے اس اتحاد میں شمولیت کا مطلب امریکہ کی سربراہی کو قبول کر لینا تھا۔ ایران نے ہمیشہ اس نقطے پر تاکید کی ہے کہ خطے میں دہشت گردی کی پیدائش اور نشو و نما میں خود مغربی طاقتوں کا انتہائی اہم اور بنیادی کردار ہے، لہذا ایک ایسے اتحاد میں شمولیت جس کو خود مغربی طاقتوں نے ہی تشکیل دیا ہے، ایران کے گزشتہ موقف کی نفی شمار کیا جا سکتا تھا۔ نمبر 2، اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا ہے کہ خطے میں موجود بحران اور مشکلات کسی قسم کی بیرونی مداخلت کے بغیر خود خطے کے ممالک کے ذریعے ہی حل و فصل ہونے چاہیے۔ نمبر 3، اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہے کہ امریکہ دہشت گردوں کو اچھے دہشت گرد اور برے دہشت گرد میں تقسیم کرتا چلا آیا ہے، جو انتہائی غلط پالیسی ہے، لہذا امریکہ کبھی بھی دہشت گردی کو مکمل طور پر ختم کرنے میں سچائی سے عمل نہیں کرتا۔ نمبر 4، اسلامی جمہوریہ ایران داعش کے خلاف امریکہ کی سربراہی میں تشکیل پانے والے اتحاد کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس اتحاد کا اصلی مقصد دہشت گردی کا خاتمہ نہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی آڑ میں درپردہ اہداف کا حصول ہے۔ افغانستان میں نئے صدر اور نئے چیف ایگزیکٹو کے دور کا آغاز دی ڈپلومیٹ ٹوکیو۔
صدارتی الیکشن کے نتائج پر 6 مہینے سے جاری تعطل ختم ہو گیا ہے اور پیر کے روز سے اشرف غنی احمد زئی نے نئے صدر کے طور پر چارج سنبھال لیا ہے۔ اشرف غنی نے افغانستان کے 13ویں صدر کی حیثیت سے حامد کرزئی کی جگہ لی ہے۔ افغانستان میں یہ دو حکومتوں کے درمیان اقتدار کی پرامن منتقلی کا پہلا واقعہ ہے۔ اشرف غنی کے ساتھ ڈاکٹر عبداللہ نے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے اپنا کام شروع کیا ہے۔ یہ قومی وفاق کی حکومت تشکیل دینے کے فارمولے کے تحت ایجاد کیا جانے والا نیا عہدہ ہے۔
حیرت کی بات یہ تھی کہ افتتاحیہ تقریب میں امریکہ کا کوئی بڑا عہدیدار نظر نہیں آیا۔ امریکہ کی طرف سے وائٹ ہاؤس کے ایک ایڈوائزر جان پوڈیسٹا 10 رکنی وفد کے ہمراہ تقریب میں شامل ہوئے۔ البتہ پاکستان کے صدر ممنون حسین اور ہندوستان کے نائب صدر حامد انصاری تقریب میں شامل ہوئے۔ چین نے انسانی ذرائع کے وزیر ین ویمن کو بھیجا تھا۔ دیگر ملکوں کے بڑے عہدیداروں کی غیر موجودگی کی وجہ شاید نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا۔ اشرف غنی کے چارج سنبھال لینے کے بعد حامد کرزئی کا تقریباً 13 سال تک جاری رہنے والا دور، جو ان کی صدارت کا دور تھا، اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے 2001 میں بون کانفرنس کے انعقاد کے ساتھ ہی افغانستان کی قیادت سنبھالی تھی۔ دور صدارت کے آخری برسوں میں امریکہ سے صدر حامد کرزئی کے تعلقات بڑے کشیدہ رہے، چنانچہ آخری دنوں میں انہوں نے اپنی ایک تقریر میں امریکہ اور پاکستان کو خوب کھری کھوٹی سنائی۔ انہوں نے نئے صدر کو خبردار کیا کہ وہ امریکہ اور مغرب سے تعلقات کے سلسلے میں بے حد محتاط رہیں۔
حامد کرزئی نے افتتاحیہ تقریب سے قبل اتوار کی شب اپنے دور صدارت کے تجربات کی ایک جھلک پیش کرتے ہوئے کہا کہ جب میں نے پہلی دفعہ چارج سنبھالا تو نہ ہمارے پاس قومی پرچم تھا اور نہ کرنسی نوٹ، ہم غیر ملکی ایجنڈوں کی زد پر تھے، ہم اپنے ہی ملک میں آوارہ وطن تھے، مجھے فخر ہے کہ میں نے ملک کی تعمیر نو کے لیے کام کیا اور عوام کو ایک قومی پرچم تلے متحد ہو کر زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی، مجھے فخر ہے کہ میں نے وطن عزیز کی تعمیر نو کے لیے کام کیا جسے ہمارے اسلاف نے بنایا تھا، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ملک بھر میں بچے اسکول جاتے ہیں اور خوشی و مسرت کے ساتھ روزانہ قومی ترانہ گاتے ہیں۔ حامد کرزئی نے اعتراف کیا کہ افغانستان میں پائیدار امن قائم کرنے کی ان کی کوششیں ناکام رہیں، لیکن یہ امید ظاہر کی کہ ان کے جانشین یہ کام بہتر انداز میں انجام دیں گے۔ مودی کی خاموشی میڈیا کی بے چینی کا سبب، انقلاب سنڈے میگزین ہندوستان۔
ہندوستانی میڈیا کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم خوب بولتے ہیں اور اچھا بولتے ہیں، لیکن ان سے نہیں بولتے۔ لوک سبھا الیکشن کے دوران نریندر مودی رپورٹرز کو بڑی آسانی سے مل جایا کرتے تھے، خاص کر ٹیلی ویژن کے لیے انٹرویو کرنے والوں سے۔ اب وہ اپنے اصل طریقے پر لوٹ آئے ہیں، جو یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا اور تقاریر کے ذریعے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، نہ کہ انٹرویو اور پریس کانفرنسوں کے ذریعے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد سی این این کے فرید زکریا وہ واحد صحافی ہیں جنہیں مودی نے وقت دیا، اور یہ ایک نرم انٹرویو تھا تاکہ ہندوستان کے لیڈر کو عالمی سطح پر ڈھنگ سے پیش کیا جا سکے۔
اب ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا کے پاس مودی کی میڈیا سے دوری کی شکایت کرنے کے لیے معقول وجوہات ہیں۔ ادارے کی جانب سے اس ہفتے ایک بیان میں کہا گیا کہ نظام حکومت کی شفافیت میں کافی کمیاں ہیں۔ گلڈ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے دفتر میں میڈیا کی رسائی قائم کرنے میں تاخیر کر کے اور وزیروں اور افسروں تک صحافیوں کی رسائی نہ ہو پانے، اس کے علاوہ دفتر وزیر اعظم سے عالمی اور ملکی سطح کی خبروں کے باہر نہ آنے سے حکومت اپنے شروعاتی دنوں میں ہی جمہوریت کے اصولوں اور ذمہ داریوں سے لاپرواہ نظر آ رہی ہے۔ یہ پہلا سنگین قدم تھا نئی دہلی کو گاندھی نگر بنانے کی جانب، جہاں ان کی بطور وزیر اعلیٰ 3 میادوں میں ان کے کابینی رفقا کو اس وقت تک پریس سے بات کرنے کی آزادی نہیں تھی جب تک کہ انہیں اس کی اجازت نہ مل جائے۔ جب مودی کو کوئی بات کہنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ ٹویٹ کرتے، بلاگ لکھتے یا پھر تقریر کرتے۔ گجرات فسادات کے کچھ مہینوں بعد میڈیا کے بڑے حصے سے مودی کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ ریاست کے سب سے موقر اخبار گجرات سماچار کو انہوں نے کافی دنوں تک ناپسند کیا۔ اس اخبار کی مقبولیت کم کرنے کے لیے ریاستی حکومت نے اپنا اخبار گجرات ستیہ سماچار شروع کیا، جو ایک طرح سے حکومت کا پمفلیٹ تھا۔ اس میں حکومت کی کارکردگیوں کی مدح سرائی ہوتی، جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ میڈیا انہیں شائع نہیں کرتا اور اسے گھر گھر مفت تقسیم کیا جاتا تھا۔
خود کو میڈیا سے دور کرنے کے بعد مودی چاہتے ہیں کہ ان کے وزرا بھی میڈیا سے دوری بنائیں، اور یہ خیال کہ دہلی میں ایسا ہو رہا ہے گلڈ کی پریشانی کا اہم سبب ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ حالانکہ اطلاعات باہر آنے کا راستہ خود بخود بنا لیتی ہیں، لیکن پیشہ ور طریقے سے صحافت کی جائے، یعنی ذرائع کا حوالہ دیا جائے اور دفتر کے اندر اور باہر اس پر رد عمل لیا جائے، تو عوام تک بہتر طریقے سے اطلاعات پہنچائی جا سکتی ہیں۔ گلڈ نے حکومت سے مانگ کی ہے کہ وہ پیشہ ور صحافیوں کی رسائی اور ان سے مکالموں کو مزید فعال بنائے، لیکن یہ مشکل نظر آتا ہے کہ مودی اس طرح کی کسی اپیل پر کوئی قدم اٹھائیں گے۔ انہوں نے انٹرنیٹ پر اپنی موجودگی کے ذریعے میڈیا کو حاشیے پر ڈال دیا ہے۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق مودی کی ہرین جوشی نامی شخص کی قیادت میں 2000 افراد پر مشتمل ایک ٹیم ہے جو ان کا سوشل میڈیا کا نظم دیکھتی ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اطلاعات کو دوسرے کے گلے اتارنا ہے. ان کے پیغامات نوجوانوں کے لیے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، کافی پرکشش ہوتے ہیں اور وہ ان تک بخوبی رسائی کر لیتے ہیں. مودی نے انتخابی مہم کے دوران زیادہ تر سینئر اینکروں کو خود تک رسائی فراہم کی تھی، کیونکہ اس وقت انہیں اس کی ضرورت تھی اور اب انہیں ایسا لگتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کا سیاسی بحران اور امریکی مغربی منصوبہ. فرائیڈے اسپیشل پاکستان.
پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بالآخر ختم ہو گیا. جمہوری نظام کے لیے خطرات اگر ٹل نہیں گئے تو کم از کم مدھم ضرور پڑ گئے ہیں. حکومت اور سیاست دانوں کے چہروں پر کچھ اطمینان سا نظر آ رہا ہے، لیکن بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب نہ ملا تو بات ادھوری رہے گی. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس موقع پر عام انتخابات کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کیوں جاری کی، جبکہ یہ رپورٹ 6 ماہ پہلے سے تیار پڑی ہوئی تھی. دوسری اہم بات یہ کہ کیا ابھی بھی ملک میں ٹیکنوکریٹس حکومت کے قیام کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اور اس منصوبہ بندی میں گورنر پنجاب اور طاہر القادری کے اتحادیوں کا کردار کیا ہے. یہ سوال اس لیے بھی اٹھائے جانے کے قابل ہیں کہ دھرنا جماعتوں کی قیادتیں ملک میں 2 سال کے لیے ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنانے کے لیے اب بھی کام کر رہی ہیں، اور گورنر پنجاب چودھری سرور بھی اس میں شامل ہیں. اس پس منظر اور ملک کے سیاسی منظر نامے کو ذہن میں رکھ کر مستقبل کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں شاہراہ دستور پر دیے جانے والے دھرنے کسی ٹھوس ضمانت پر ہی ختم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں.
اصل سوال اب بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ ان دھرنوں کا مقصد کیا تھا، اور خاص طور پر عوامی تحریک کا منصوبہ کیا ہے، اور مستقبل میں اس کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے. اسلام آباد کے انتہائی سنجیدہ سیاسی حلقوں کا خیال ہے کہ طاہر القادری نظام بدلنے کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ دراصل نظام نہیں بلکہ نظریہ پاکستان اور آئین پاکستان کو اپنا ہدف بنا کر آگے بڑھ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ عوام کے بنیادی مسائل کو بنیاد بنا کر ملک میں سیاسی اضطراب کی کیفیت موجود رکھی جائے. اسلام آباد میں بہت سے مغربی میڈیا کے ریجنل دفاتر ہیں. عالمی ذرائع ابلاغ کے ان تمام اداروں کے لیے امریکہ کے خبر رساں ادارے اے پی میں ایک ایسا ڈیسک قائم کیا گیا ہے جو مشرق وسطی کی صورتحال اور پاکستان میں اس کے اثرات کو مانیٹر کر رہا ہے. پاکستان میں کام کرنے والے اس دفتر میں مشرق وسطی ڈیسک کیوں بنا؟ اس سوال کا جواب بہت سی گتھیاں سلجھانے اور گرہیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. یہ ڈیسک صومالیہ سے لے کر پاکستان تک کو ایک ہی نگاہ سے کیوں دیکھ رہا ہے؟
ایک سفارتی تقریب میں امریکی سفارتکار میڈیا پرسنز سے معلوم کرتے رہے کہ پاکستان کے لیے افغانستان بڑا مسئلہ ہے یا بھارت سے تعلقات. یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے کہ امریکی یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان نے اگر بھارت کی جانب ہاتھ نہ بڑھایا تو افغانستان کی شکل میں ایک دوسرا ہندوستان اس کے مقابل کھڑا ہو جائے گا. اسلام آباد کے لیے چین کے صدر کے دورے کا ملتوی ہونا بہت غیر معمولی بات ہے۔ چین کی اقتصادی منصوبہ بندی اور ترجیحات جیسی بھی ہوں، اس کے باوجود وہ ہمارے لیے امریکیوں سے بہت بہتر ہے۔ چینی صدر کے دورے کا ملتوی ہونا دفتر خارجہ میں کام کرنے والی امریکی لابی کی منظم منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی خود کو اس سے بری ذمہ قرار نہیں دلوا سکیں گے۔ وہ بدتر سطح کے تعصب کے ساتھ امریکہ نواز سابق سفارتکار کی شہرت رکھتے ہیں۔